حدیث جبرائیل کی شرح چل رہی تھی آپ کے سامنے, اور پھر سے میں آپ کو یاد دلاتا ہوں حدیث جبرائیل. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اسی دوران ایک آدمی آیا جو انتہائی سفید کپڑے اور اس کے بال انتہائی سیاہ کالے تھے. وہ آیا اور آتے ہوئے سیدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ سے بہت قریب, یہاں تک کہ اس کا گھٹنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے بالکل جو ہے ٹچ کرتا ہوا, اور آ کر کے اپنے دونوں ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر رکھ دیے اور سوال کرنا شروع کیا. سب سے پہلا سوال کیا اسلام کے بارے میں کہ اسلام کیا ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ارکان بتائے اور کہا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا, کہ تم شہادت, سب سے پہلے کلمہ شہادت اسلام میں, اس کے بعد اقامت صلاۃ نماز قائم کرنا, زکاۃ دینا, رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا اگر طاقت ہو تو. اس کے بعد ایمان کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے ایمان کے ارکان بتایا اس میں اور کہا ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله وبالبعث, اور بعض روایتوں میں ہے وبلقائه, اور بعض روایتوں میں ہے وبالیوم الآخر وبالقدر خیره وشره, کہ ایمان لاؤ اللہ پر, اللہ پر ایمان لانا, اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا, اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا, اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا, یہ چار پوائنٹس آپ کے سامنے آ چکے تھے. اب پانچویں پہ ہمیں داخل ہونا ہے, اسی لیے میں نے تینوں روایتیں آپ کے سامنے پیش کی. بعض روایتوں میں ہے وبالبعثی, وبالبعثی بعض روایتوں میں ہے وبلقائه, اے وبلقاء اللہ, اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات پر ایمان رکھنا, اور بعض روایتوں میں وبالیوم الآخر, یوم آخرت پر ایمان رکھنا. روایتیں سب اپنی جگہ پر صحیح ہیں, اور جن راویوں نے اسے روایت کیا انہوں نے اس کو کہتے ہیں روایت بالمعنی, معنی کے لحاظ سے اسے روایت کیا ہے, اپنی جگہ پر سب صحیح ہے. اور ساری روایتوں سے مراد ایک ہی چیز ہے, وہ یہ ہے کہ مرنے, موت اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے برزخ سے لے کر کے آخرت تک, یہ پوری زندگی اس پر ایمان رکھنا, اس پر ایمان رکھنا, چاہے وہ بعض کے لفظ سے ہو, بعض کا مطلب ہوتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا, قیامت اور قیامت کے بعد کے احوال, یا بے لقائے ہی ہے, اور لقاء اللہ سے ملاقات سے مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کی موت ہو جائے, موت آ جائے, مرنے کے بعد ہی کی جو زندگی ہوتی ہے اسی میں یہ باتیں آتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے تعلق سے. اور یوم آخرت جب کہا جاتا ہے تو کسی بھی انسان کا جو آخری دن ہے دنیا کا, یہی اس کا یوم آخر ہے ہر انسان کے لحاظ سے, اور پوری دنیا کے لحاظ سے یوم آخر ہے وہ دن جس دن قیامت قائم ہو جائے گی. تو یہ یوم آخر پر ایمان لانا ہر انسان کے لحاظ سے بھی ہے اور پوری دنیا کے لحاظ سے, اسی لیے اس ایمان میں پوری بحث آپ کے سامنے ترتیب سے آئے گی انشاءاللہ. یعنی یہ بات کہاں سے شروع ہوگی, موت سے لے کر کے موت کے بعد کی پوری زندگی, قیامت اور قیامت کے بعد سے حساب و کتاب, یہاں تک کہ جنت اور جہنم میں داخل ہو جائے تب تک کے جتنے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ اس ایمان بالیوم الآخر میں آپ کے سامنے آئیں گے اسی ترتیب کے ساتھ. تو ایمانیات میں یہ پوری بحث اسی موضوع کے تحت آتی ہے, عقیدے میں پوری بحث اسی موضوع کے تحت آتی ہے. تو کیا کہتے ہیں, ایمان بالیوم الآخر. یوم الآخر عربی زبان کے لحاظ سے آپ جانتے ہیں لاسٹ ڈے, آخری دن, آخری دن ہر انسان کا اس دنیا کا وہ ہے جب اس کی موت آ جاتی ہے, اور پوری دنیا کا آخری دن جب قیامت آ جائے گی, اس لیے وہ پوری بحثیں اس کے اندر آتی ہیں. الفاظ چاہے جو بھی ہوں لیکن پوری بحث اس کے اندر آتی ہے. اس سے پہلے اب جو تمہید کے طور پر بات میں نے اس پر جو ہے اس نقطے پر آپ کو بتانی ہے, یعنی ان عقائد کے تعلق سے بولنی ہے, سب سے پہلی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ ایمان باللہ میں داخل ہے. ایمان بالیوم الآخر, یہ ایمان باللہ میں داخل ہے. اللہ پر ایمان رکھنا اسی کا ایک حصہ, ایک پارٹ ہے ایمان بالیوم الآخر. لیکن اس کے باوجود اسے الگ سے بیان کیا گیا ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر. جیسے اس کے بعد آئے گا ایمان بالقدر کے بارے میں, تو ایمان بالقدر یہ بھی ایمان باللہ کا ہی ایک حصہ ہے, لیکن اس کو الگ سے بیان کیا گیا کیونکہ اس کی اہمیت تھی اور اس کے بارے میں گمراہیاں لوگوں میں ہو سکتی ہیں, اسی لیے اس پوائنٹ کو الگ سے بیان کیا گیا, ایمان میں داخل کیا گیا اس کو. ویسے ہی ایمان بالیوم الآخر ہے, آخرت پر ایمان, یہ ایمان باللہ کا ایک حصہ ہے, لیکن پھر بھی اس کو الگ سے بیان کیا گیا ہے. اب آپ یہ سوچئے کہ یہ ایمان باللہ کا حصہ کیسے بنتا ہے. ایمان بالیوم الآخر, جی فرشتوں پر ایمان بھی ویسے, سارا پھر ایمان ویسے غیب سے کہیں گے تو اللہ تعالیٰ کے جو بھی اچھے اچھے نام ہیں, اسماء حسنہ اور اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ صفات, وہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیے, تو ایمان بالیوم الآخر اسی سے تعلق رکھتا ہے. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے, انسان کی موت آتی ہے, دنیا کی چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ختم ہوتی ہیں, اسی لیے کوئی بھی انسان اس بات کا انکار نہیں کرتا ہے کہ موت آئے گی, کوئی اس کا انکار, اس میں ایمان کا مسئلہ سرے سے آتا ہی نہیں کہ ہر آدمی کو موت آنی ہے. کیوں نہیں آتا ہے کہ یہ ہر آدمی اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے, دنیا کا کوئی بھی انسان یہ نہیں کہتا کہ کسی کو موت نہیں آتی. اصل چیز انکار کہاں شروع ہوتا ہے, مرنے کے بعد کیا دوبارہ زندہ کیا جائے گا, کیا ایک دوسری زندگی ہوگی, کیا مرنے کے بعد جب قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے یا کسی کو جلا کر کے راہ کر دیا جاتا ہے تو کیا اس کو پھر زندگی دے کر کے اس سے سوال و جواب کیا جائے گا, کیا اس کو جنت کی نعمتیں اور جہنم کا عذاب, کیا قبر کا عذاب اس کو ہوگا, کیا وہاں کوئی دوسری زندگی ہے. اصل سوال یہیں سے شروع ہوتا ہے. تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کے ناموں میں سے تین نام آپ بار بار جو ہے سنتے رہتے ہیں, قرآن میں پڑھتے رہتے ہیں, اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا, ہر چیز پر قادر, وہو القادر فوق عبادہ, مقتدر بھی آیا, تین نام ہیں, قدیر, قادر اور مقتدر, تینوں میں قدرت کی صفت ہے. اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت پر صحیح طریقے سے ایمان رکھتا ہے تو کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیا جب ہم سڑ گل جائیں گے تو ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. کر سکتا ہے کیا, بولیے, نہیں کرے گا. تو ایمان بالیوم الآخر اصل ایمان باللہ کا حصہ ہے. اگر کسی کا ایمان باللہ صحیح ہے, اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں, ان کا صحیح علم موجود ہے اور صحیح طریقے سے وہ عقیدہ رکھتا ہے اور صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کے یہ نام اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت مانتا ہے, ان صفات کو ثابت مانتا ہے, تو کبھی بھی وہ یوم آخرت کا انکار نہیں کر سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر. اس کے بعد کے بھی جو حالات ہیں ان سب کے تعلق سے بھی یہی چیز آتی ہے. سب سے زیادہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان باللہ کے بعد ایمان بالیوم الآخر کا تذکرہ کیا. اب جگہ جگہ اس طرح کی آیتیں مانگی, یؤمنون باللہ والیوم الآخر, آمن باللہ والیوم الآخر, اللہ پر ایمان لایا اور یوم آخرت پر ایمان لایا. دنیا میں ایک مومن کی زندگی, ایک عام انسان کی زندگی بھی اور ایک مومن کی زندگی بھی صحیح طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق اسی وقت بسر ہوتی ہے جب اس کا ایمان بالیوم الآخر صحیح ہوتا ہے. تو ایمان باللہ کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق اس طریقے سے ہو جاتا ہے. اسی لیے ایمان باللہ کے ساتھ جوڑ کر کیا پیش کیا جاتا ہے, ایمان بالیوم الآخر. حالانکہ ایمان بالیوم الآخر یہ ایمان باللہ کا ایک حصہ ہے, ایک پارٹ ہے, اس کا الگ سے کوئی چیز نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس کو جوڑ کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ اگر بندے کو یہ احساس رہے کہ دنیا میں ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے ایک دن ایسا بھی ہوگا کہ ہمیں ہمارے یہ سارے کام اس کے تعلق سے جواب دہ ہونا ہے, اس کا جواب دینا ہے, ہم سے اس کا سوال کیا جائے گا اور اس کے لحاظ سے ہم کو ثواب یا ہمیں عذاب ہوگا, تو دنیا کی زندگی اس کی بہت متوازن زندگی. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچے گا کہ ثواب ملے گا یا عذاب ملے گا. دنیا کی زندگی سنورتی ہے. ایک بندہ صحیح معنی میں اللہ کا بندہ بن کر کے رہتا ہے جب اس کا ایمان بالیوم الآخر صحیح ہوتا ہے. اسی لیے ایمان بالیوم الآخر کو زیادہ توجہ دے کر کے, زیادہ اہمیت دے کر کے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی اسے بیان کیا گیا, اس کو بڑی اہمیت دی گئی. تو بڑا اہم ہے معاملہ یہ ایمان بالیوم الآخر کا, اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اب ہماری بحث شروع ہوگی ایمان بالیوم الآخر سے. جہاں تک معاملہ موت کا ہے تو موت کے تعلق سے آپ خطبوں وغیرہ میں, تقریروں میں سنتے رہتے ہیں, عام دروس میں سنتے رہتے ہیں, وہ باتیں ہم اس درس میں آپ کے سامنے بہرحال جو خطبوں کی ہوتی ہیں وہ بیان نہیں کرتے ہیں کہ موت کے بارے میں جو آیتیں جو حدیثیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں, وہ سب چیزیں نہیں. لیکن موت جب ایک حقیقت ہے اور ہر کوئی اس پر ایمان رکھتا ہے, مرنے کے بعد کے جو معاملات ہیں اسی کے بارے میں ہماری یہاں پر بحث ہوگی. تو سب سے پہلے موت کے بعد کی جو زندگی ہے اور جس کا عقیدے سے بڑا گہرا تعلق ہے وہ قبر کی زندگی ہے. مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا معاملہ ہے, مرنے کے بعد کسی کو زندہ کرنے کا معاملہ ہے, روح کے نکل کے جانے کے بعد روح کا جسم میں دوبارہ واپس آنا, یہ معاملہ ہے. یہ ایمان بالیوم الآخر کی ہماری پہلی بحث ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو کئی طریقوں سے ثابت کیا, کئی طریقوں سے اسے بیان کیا تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ ایمان بڑا مضبوط ہو جائے. آپ کچھ طریقے بیان کر سکتے ہیں؟ جیسے ایک مثال پیش کی قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے کہ زمین بالکل سوکھی ہوئی رہتی ہے اور اس کے جو پودے ہیں سب مرجھا چکے ہوتے ہیں, سوکھ چکے ہوتے ہیں. اسی زمین پہ جب بارش ہو جاتی ہے دوبارہ تو پھر سے یہ پودے لہلہا اٹھتے ہیں. یہ بارش اس زمین کے لیے, ان پودوں کے لیے ایک زندگی کی خبر, یا کہیے کہ زندگی کی خوشخبری لے کر کے یہ بارش آ جاتی ہے اور پورے پودے دوبارہ جی اٹھتے ہیں, زندگی ان کے اندر آ جاتی ہے جبکہ وہ مر چکے ہوتے ہیں. جب یہ پودے ایسے زندہ ہوتے ہیں, اپنی آنکھوں سے آدمی دیکھتا ہے تو اس کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جیسے یہ پودے زندہ ہو جاتے ہیں بارش کی وجہ سے, ویسے ہی سارے انسان بھی زندہ کر دیے جائیں گے. جی ایک تو یہ ہے طریقہ جو انہوں نے, اور ابراہیم علیہ السلام, باقاعدہ قرآن میں ایسی مثالیں پیش کی گئی جن میں یہ بیان ہے کہ مردے کو زندہ کیا گیا ہے, مردے کو زندہ کیا گیا, لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسے. ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بات کہی کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا ایمان تو ہے لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ ایمان اور بڑھ جائے, دل کے اندر اطمینان کا پہلو اور زیادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم پرندوں کو لے لو, ان کے جو ہے حصے ادھر ادھر بکھیر دو, اس کے بعد آواز دو, سب اڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے. انہوں نے ویسا کیا, اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے, مردے کیسے زندہ ہوں گے, اس کے بارے میں وہ بالکل جو آنکھ سے دیکھ کر کے یقین حاصل ہوتا ہے اس یقین تک پہنچنے کے لیے انہوں نے مثال پوچھی. ورنہ یقین کا درجہ اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے. یقین ان کو پہلے بھی تھا, ایمان پہلے بھی تھا, لیکن اپنی آنکھ سے دیکھنے کا جو یقین ہوتا ہے اس درجے کو پہنچنے کے لیے انہوں نے مطالبہ کیا تھا, کیونکہ یہ ایمان انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے, بڑی اہمیت رکھتا ہے. اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں, سورہ بقرہ میں بھی ہے نہیں, وہ پورا جو ہے گائے کا جو قصہ ہے وہ اسی لیے تو بیان کیا گیا ہے نا, اس مردے کو زندہ کر کے اس سے پوچھنا کہ جو ہے کس نے تم کو قتل کیا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کے حکم سے ایک محدود پیمانے پر ان کو یہ معجزہ دیا گیا تھا, اور اس حد تک یعنی بہت ہی لمٹ کہہ لیجیے کہ اس کی تھی, اس حد تک وہ جو ہے وہ کام کرتے تھے. یہ ہے کہ باقاعدہ دنیا میں مردے کو زندہ کر کے ایسی مثالیں پیش کی گئی کہ مردوں کو زندہ کیا گیا, دوبارہ ان کو زندہ کیا گیا, اس کے ذریعے سے ثابت کیا گیا. یہ سب ملا کر کے ایک ہوا. تو پہلے والا ایک بارش کے ذریعے سے کیسے پودے اس کے بعد زندگی ان میں آ جاتی ہے, ایک مثال ہو, اور دوسری مثال یہ. جی اب تیسری مثال جو قرآن نے ثابت کیا ہے مرنے کے بعد زندہ ہونے کو, جو دلائل دیے ہیں. جی وہ بھی وہی ہے, دوسرے میں یہ سب آ گیا, یہ پورا یعنی باقاعدہ زندگی ہوئی, زندہ کیا گیا. تیسرا یہی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ثابت کیا ہے. تیسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے پیدا ہونے کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ خالق ہے, اس نے پیدا کیا, اور جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا کیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہوگا؟ کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ وہی قدرت والی بات میں نے آپ سے کہا, جو القدیر, القادر اور المقتدر, اللہ تعالیٰ کے جو یہ تین نام اور اس میں جو قدرت کاملہ کی صفت ہے, یہی اہم چیز ہے. یہ اس پر اگر ایمان صحیح ہے تو ایمان بالیوم الآخر خود بخود صحیح ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے ذریعے سے ثابت کیا ہے کہ جس ذات نے پہلی مرتبہ پیدا کیا کیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہوگا, دوبارہ زندگی دینا اس کے لیے مشکل ہوگا. جب یہ مانتے ہو, اور یہ سب مانتے تھے مکے کے کفار مشرکین, کہ ہم کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ, جب اس نے پہلی مرتبہ وجود بخشا ہے تو دوبارہ وجود بخشنا مشکل نہیں. مفسرین کہتے ہیں اس کے بارے میں, صحابہ کرام سے بھی یہ چیز آئی ہے کہ پہلی مرتبہ بھی اس کے لیے مشکل نہیں ہے, لیکن وہ تو ہم کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب تم خود اپنے درمیان اس بات کو جانتے ہو کہ ایک چیز کسی نے ایک مرتبہ بنا لیا, اگر وہ خراب بھی ہو جائے تو دوبارہ بنانا اس کے لیے آسان ہوتا ہے, ویسے اللہ تعالیٰ کے لیے پہلی مرتبہ بھی پیدا کرنا مشکل نہیں تھا, آسان تھا. اس کا تو معاملہ یہ کہ جب کسی چیز کو کرنا چاہے تو کن کہتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے, ہو جائے تو وہ چیز ہو جاتی ہے. تو اس کے ذریعے سے بھی قرآن میں ثابت کیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے, اور یہ اس کے لیے مشکل نہیں. کوئی آدمی اس کو مشکل نہ سمجھے, کیونکہ مکے کے کفار مشرکین یہ کہا کرتے تھے کیا ہم سڑ گل کر کے جب ہڈیاں ہو جائیں گے, زمین میں ریزہ ریزہ ہمارا بکھر جائے گا, تو کیا ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ کون ان ہڈیوں میں جان ڈالے گا؟ اس طرح کے الفاظ قرآن میں موجود, کون ڈالے گا؟ آپ کہہ دیجئے کہ وہی ڈالے گا جس نے پہلی مرتبہ اسے پیدا کیا. اس کی قدرت پر ایمان نہیں ہے، اسی لیے تم لوگ یہ بات سوچ رہے ہو. اگر اس کی قدرت پر ایمان ہوتا تو یہ سوچ نہیں پیدا ہو سکتی تھی. ایمان بالیوم الآخر، ایمان باللہ کا ایک حصہ، اور اس کی شروعات انسان کے مرنے کے بعد سے ہوتی ہے. انسان جب مر جاتا ہے تو چاہے اس انسان کو جلا دیا جائے، چاہے اس کی لاش کو سمندر میں ڈال دیا جائے اور مچھلیاں کھا جائیں یا جانور کھا جائیں یا اسے قبر میں دفن کیا جائے، ان تینوں حالتوں میں اسے برزخ کی زندگی حاصل ہوتی ہے. اس زندگی کا نام ہے برزخ کی زندگی، حیات برزخیہ. یعنی صرف یہ ان کے تعلق سے نہیں ہے جن کو قبر میں دفن کیا گیا، بلکہ چاہے جو بھی کیفیت ہو مرنے کے بعد، جو بھی کیفیت رہی ہو، چاہے اسے جلا دیا دی گیا ہو، چاہے اسے سمندر وغیرہ میں مچھلیاں وغیرہ کھا گئی ہوں یا اس میں جنگل میں جانور کھا گئے ہوں یا اس کی لاش کو لے کر کے دفن کیا گیا ہو، تینوں حالتوں میں اب اس کی برزخ کی زندگی ہوتی ہے. برزخ کی زندگی غیب سے تعلق رکھتی ہے. تو یہ ایمان بالیوم الآخر کا ایک حصہ ہے، وہیں سے وہ چیز شروع ہوتی ہے اور یہیں سے عذاب قبر اور فتنہ قبر، قبر کی آزمائش اور قبر کے عذاب کی بات. ہم لفظ قبر کا استعمال کریں گے لیکن مجھ سے مراد قبر نہیں ہے بلکہ برزخ کی زندگی ہے. یعنی اس میں وہ لوگ بھی داخل ہوں گے جن کا تعلق قبر سے نہیں ہے، قبر میں ان کو دفن نہیں کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس میں داخل ہیں کیونکہ اس سے مراد برزخ کی زندگی ہے. اگرچہ کہ الفاظ احادیث میں عذاب قبر کے تعلق سے آتے ہیں، قبر کا لفظ آتا ہے، لیکن اس کا تعلق برزخ کی زندگی سے ہے. تو لفظ یہی قبر کا استعمال کریں گے لیکن آپ کے ذہن میں رہے کہ اس سے مراد زندگی کون سی ہے، برزخ کی زندگی. برزخ کی زندگی اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا ختم ہونے کے بعد کی جو زندگی ہے اور دنیا کی جو زندگی ہے، ان دونوں کے بیچ میں ہے یہ. اور برزخ کے معنی عربی میں ہوتے ہیں جو چیز بیچ میں رکاوٹ بن جائے، بیریئر وغیرہ، جو سکھائے دو کے بیچ میں جو چیز ہوتی ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے. اس لحاظ سے یہ برزخ کی زندگی ہے. ایک فرقہ پہلے سے گزرا ہوا ہے یا کہیں کچھ گمراہ فرقے گزرے ہوئے ہیں جنہوں نے قبر کے عذاب کا انکار کیا ہے، اور اسی وجہ سے قبر کے موجود مسائل ہیں اس کو لوگوں نے عقیدے کے مباحث میں شمار کیا. ایمان بالیوم الآخر کا حصہ ہے اور خاص طریقے سے عقائد کی کتابوں میں اس بحث کو اس لیے پیش کیا جاتا ہے کہ اس عذاب قبر یا نعیم قبر یا فتنہ قبر، قبر کی آزمائش جو سوال اور جواب کی شکل میں ہے، اس کا لوگوں نے انکار کیا ہے. انکار کرنے کے بعد سے ہی عقائد کی کتابوں میں اسے خاص طریقے سے بیان کیا جاتا ہے. تو ہماری بحث وہیں سے شروع ہوگی. سب سے پہلے قبر کی آزمائش. ہم میں سے ہر کوئی یہ بات جانتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کی زندگی، اس کی روح اس کے جسم سے نکل چکی ہے، اب اس کا روح کا جسم کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، قائم نہیں رہتا ہے. لیکن جب اس کی یہ زندگی دنیا کی ختم ہو گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ نظام رکھا گیا ہے کہ دوبارہ وہ روح لائی جاتی ہے اور اس آدمی سے تین سوال، اور بھی ہو سکتے لیکن جو اصل تین جو ہے اہم سوال ہیں، وہ تین سوال کیے جاتے ہیں. اور یہی تین سوال ہیں جن پر اصول ثلاثہ پورے طریقے سے مشتمل ہے. تین سوال اس سے کیے جاتے ہیں، من ربک، ما دینک، ہاں ماذا تقول فی ھذا الرجل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو. دو منٹ میں ذرا بات کو یہ مکمل کر لیتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے وہیں سے بات شروع ہوگی کہ سب سے پہلے فتنہ قبر، قبر کی آزمائش، اور اس کے بعد عذاب قبر کے تعلق سے بات آپ کے سامنے انشاءاللہ آئندہ ہفتے آئے گی. تو ایمانیات میں، عقائد میں اس بات کو داخل کیا گیا کیونکہ ایسے گمراہ فرقے پیدا ہوئے جنہوں نے قبر کی اس آزمائش کے تعلق سے انکار کیا. ان کے انکار کرنے کی وجہ سے اس کو داخل کیا گیا. یہ مسئلہ خاص طریقے سے ان کی طرف سے آیا، حالانکہ اس کا تعلق خالص ان کی عقل سے تھا، خالص عقل سے تھا. یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. جو آدمی قبر میں داخل کیا گیا اس کے بارے میں تو وہ سوچتے تھے، لیکن جو آدمی سمندر کی تہوں میں چلا گیا، کسی جانور کے پیٹ میں چلا گیا، اب اس آدمی کے تعلق سے کیسے ہم یہ تصور کریں کہ اس کو کہاں پھر بٹھایا گیا، کیسے اس سے سوال کیا گیا؟ وہ ساری چیزیں اپنی عقل سے سوچنے کی وجہ سے ان کے ذہن میں وہ بات نہیں آ پا رہی تھی، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. اسی طریقے سے قبر کے عذاب کے تعلق سے بھی ان کا انکار اسی وجہ سے رہا کہ ہم نے قبریں کئی مرتبہ کھود کر کے دیکھی بعد میں، تو جسم تو ویسے ہی رہتا ہے اور اس میں تو کہیں کوئی عذاب نہیں ہوتا، کہیں کوئی چیز نہیں ہوتی. آج کے زمانے کے لحاظ سے بعض لوگ یوں بھی کہتے کہ کتنے لوگوں کے انتقال کے بعد ان کی لاش کو، ڈیڈ باڈی کو لا کر کے رکھ دیا جاتا ہے اور ایسے ہی مہینوں ویسے ہی پڑے رہتے ہیں. آج کل جانتے ہیں آپ، یہ چیز رہتی ہے جو ویسے ہی جسم پڑا رہتا ہے اس کا، بعض کا مہینوں اور بعض کا سالوں کا حساب بھی ہے کہ ویسے ہی جو ہے، جو ان کے یہاں جگہ بنائی جاتی ہے اس کے لیے اسی میں وہ رکھے رہتے ہیں. کہاں سوال ہو رہا ہے، کہاں جواب ہو رہا ہے، کہاں عذاب ہے، کہاں ہم دیکھتے ہیں اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں تھیں جو انسان نے اپنی عقل سے سوچا، اپنی عقل سے سوچ کر کے ہی اس کا انکار کیا تھا. لیکن بعد میں دلائل ڈھونڈنے شروع کیے تو پہلے یہ کہا کہ قرآن میں تو کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے. اگر یہ اتنا اہم مسئلہ تھا عقیدے کا تو تذکرہ کہاں آنا چاہیے؟ قرآن میں آنا چاہیے. ایسی احادیث جو خبر واحد ہے ان پر ہم کہاں تک یقین کریں گے؟ اس میں کیوں تذکرہ آیا، کیوں قرآن میں تذکرہ نہیں آیا؟ اس طرح کے سوالات، اس طرح کی چیزیں لوگوں کی طرف سے آئیں تو باقاعدہ اسے لوگوں نے عقیدے کی کتابوں میں عقیدے کا موضوع بنایا اور لوگوں کے سامنے یہ چیز تفصیل سے بیان کی جانے لگی کہ فتنہ قبر اور عذاب قبر دونوں کا بیان قرآن میں بھی موجود ہے. دونوں کا قرآن میں بھی موجود ہے. اور جو احادیث آئی ہیں اس سلسلے میں وہ احادیث تواتر کے درجے کو پہنچتی ہیں، متواتر احادیث ہیں، یہ بھی کوئی خبریں واحد نہیں. انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے اسی کی تفصیل آئے گی. میں نے صرف تمہید کے لیے تھوڑی دیر رک کر کے یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی. قرآن سے اس کا ثبوت کہاں ہے، کن آیات میں اس کا تذکرہ ہے، اور احادیث جو اس سلسلے میں آئی ہوئی ہیں، کتنی کثرت سے آئی ہوئی ہیں، اس کا کیا تذکرہ ہے؟ دونوں تفصیلات انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے آئیں گی. آج کا درس اسی پر ختم کیا جاتا ہے. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.